آج سورہ آراف کے پانچویں رکوع سے آغاز کریں گے. آیت نمبر ہے 40. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. ہم نے سمجھا تھا کہ سورہ آراف انسانی زندگی کہنے یا انسانی تاریخ کے بیان کی صورت ہے, اور اس میں انسان کے آغاز کا بھی ذکر ہے, یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش, اور اسی طرح انسان کے اختتام کا بھی ذکر ہے, یعنی قیامت میں اب کیا معاملہ ہوگا, جنت اور جہنم کا جو بھی معاملہ ہونے والا ہے. اور اسی طرح جو درمیانی انسانی تاریخ ہے وہ بھی چھ رسولوں کے ذکر سے اسے واضح کیا گیا. تو انشاءاللہ آج ہم جو ہے پانچویں رکوع سے آغاز کر رہے ہیں, اور اس میں ازل کے بعد اب ابد کا ذکر آ رہا ہے, یعنی انسانی زندگی کا جو آخری حصہ ہے, یعنی موت کے بعد اور قیامت قائم ہونے کے بعد کا. تو سب سے پہلے اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے, یہ بیان ہو رہا ہے. اس کے لیے ایک بڑی بلیغ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا, یقیناً جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو, واستکبروا عنہا, اور تکبر برتا ان سے. آیات سے تکبر سے کیا مراد ہے؟ کہ ان کے پاس وقت نہ ہو اللہ کی آیات کے لیے, یعنی اس سے روگردانی کرنا. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس 10-10 روپے کے اخبار پڑھنے کے لیے 2-2 گھنٹے نکل آتے ہیں, اور ٹی وی پر مختلف چینل سے فلک کرنے کے لیے پورا پورا دن نکل آتا ہے, اور انٹرنیٹ پر بیٹھ جائیں رات کا پتہ نہیں چلتا. لیکن اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہر چیز کے لیے وقت تھا, اس کی کتاب کے لیے, اس کی آیات کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں تھا. تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں, اور جنہوں نے تکبر برتا ہماری آیات سے, لا تفتح لہم ابواب السماء, تو نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے, ولا یدخلون الجنہ, اور وہ نہیں داخل ہوں گے جنت میں, حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, یہاں تک کہ جو ہے اونٹ ایک سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے. تو بالکل محال ہے کہ سوئی کا جو ناکہ ہوتا ہے جس سے دھاکہ گزارا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے جب تک اونٹ نہیں گزر جاتا اس وقت تک یہ لوگ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے. گویا یہ محال مثال ہے, نہ ایسا ممکن ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکے, اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے اور اللہ کی آیات سے تکبر برتنے والے جنت میں داخل ہو سکے. فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ, اور ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو. آگے ان کا مزید انجام بیان ہو رہا ہے. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ, اور ان کے لیے جہنم میں بچھونا ہوگا, وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاش, اور وہاں ان کے لیے اوڑھنا ہوگا, بچھونا بھی آپ کا ہوگا اور اوڑھنے کے لیے بھی آگ ہی ہوگی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ, ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو. اللہ تعالیٰ اس بھیانک انجام سے ہم سب کو بچائے. جنت نیک اعمال کی وجہ سے عطا کی جائے گی, اور نیک اعمال کرنے والوں کو بشارت دی جا رہی ہے. اگلی آیت میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن کا مزاج جہاں اہل جہنم کا ذکر ہے وہیں اہل جنت کا بھی ذکر ہے, جہاں برے لوگوں کا معاملہ آ رہا ہے وہیں نیک لوگوں کا راہ بھی بتائی جا رہی ہے, تاکہ آدمی خود ڈیسائیڈ کر لے, فیصلہ کر لے وہ اپنا کیا انجام چاہتا ہے, وہ کیسے لوگوں میں ہونا چاہتا ہے. فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, لا نکلف نفسا الا وسعها, ہم نہیں تکلیف ڈالتے کسی جان پر مگر اس کی طاقت کے مطابق ہی, اولئک اصحاب الجنہ, بس یہی لوگ جنت والے ہیں, انہوں نے شریعت پر عمل کیا, اللہ نے جو ان سے مطالبات کیے وہ پورے کیے, اور اللہ کے مطالبات کوئی ہماری ہمت سے ہماری طاقت سے بڑھ کر نہیں ہے, وہ اتنے ہی ہیں جتنی ہم میں طاقت ہے اور ہمارے فائدے کے لیے ہیں. تو فرمایا اولئک اصحاب الجنہ, تو یہی لوگ ہیں جنت والے, ہم فیہا خالدون, وہ اس جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. اور اگلی آیت میں اہل جنت کا ترانہ آ رہا ہے, اللہ تعالی ہمیں بھی وہاں پہنچا دے اور یہ الفاظ ہم بھی جنت میں ادا کر رہے ہوں. فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا ایک دوسرے کے خلاف, بغض یا غل, اور ایک ہمیں قول ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ یعنی مجمع اور معاویہ کے دلوں میں بھی جو ہے ان کے ساتھ بھی یہ کیا جائے گا، جو ایک دوسرے کے لیے کدورت ہے وہ اللہ تعالیٰ وہاں نکال دیں گے۔ دیکھیں انسان جب ساتھ رہتے ہیں تو جہاں ایک دوسرے سے محبت دوستی ہوتی ہے وہیں ایک دوسرے سے ناچاکی اور رنجش بھی پیدا ہو جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ دونوں نیک ہوں لیکن دنیا میں کسی وجہ سے آپس میں رنجش ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان رنجشوں کو بھی اہل جنت کے دلوں سے نکال دیں گے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ذرا سی بھی کدورت نہیں رہے گی، بلکہ وہ ایک دوسرے کے لیے ان کے دل کھلے ہوں گے اور محبت سے بھرے ہوں گے۔ فرمایا تجری من تحتہم الانہار، ان جنتوں میں جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں، وقالو اور وہ اہل جنت کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہدایت دی ہمیں یہاں تک، ہمیں جنت تک پہنچا دیا، وما کنا لنہتدیا، اور ہم نہ تھے ہدایت حاصل کرنے والے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ تو یہ دعا کثرت سے ہمیں مانگنی چاہیے، ہم ایک ایک لمحے ایک ایک پل کے لیے ہدایت کے محتاج ہیں، اور اللہ کی رحمت کا ہدایت کا آخری منزل کیا ہے؟ وہ جنت۔ جب تک جنت میں پہنچ نہیں جاتے ہم ہدایت کے محتاج ہیں۔ فرمایا لقد جاءت رسل ربنا بالحق، اور بے شک آئے تھے ہمارے رسول جو ہے وہ ان کے پاس حق کے ساتھ، ونودو اور انہوں نے جو ہے پکارا تھا، ان تلکم الجنت اورثتموها، کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارث ہوئے ہو، بما کنتم تعملون، لیکن یہ جنت تمہیں کیوں دی گئی؟ بسبب ان اعمال کے جو تم کرتے رہے۔ اللہ ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں اہل جنت کا اہل جہنم سے مکالمہ اللہ تعالیٰ ابھی ہمیں بیان فرما رہے۔ فرمایا ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، اور آواز دیں گے جنت والے جہنم والوں کو، ان قد وجدنا، اور وہ کہیں گے اہل جنت کہ ہم نے تو پا لیا، ما وعدنا ربنا حقا، جو کچھ ہم سے وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے اسے سچ، فہل وجدتم، کیا تم نے بھی پایا، ما وعد ربکم حقا، جو کچھ تم سے وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے اسے سچ۔ اللہ نے اہل ایمان سے، نیک اعمال کرنے والوں سے نعمتوں کا وعدہ فرمایا، مغفرت کا وعدہ فرمایا، اپنی رضا کا وعدہ فرمایا، نعمت و بری جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو اہل جنت کہیں گے کہ ہم سے ہمارے رب نے وعدہ سچا کر دکھایا۔ اب اہل جہنم سے پوچھیں گے تمہارے ساتھ کیا رہا، تمہارا بھی وعدہ جو تم سے کیا گیا تھا ایمان نہ لانے والوں اور بدعمالیوں کرنے والوں سے عذاب کا، اس کا کیا رہا، وہ بھی پورا ہوا یا نہیں؟ اب دیکھیں اہل جہنم جواب دیں گے، پالو نام، وہ کہیں گے ہاں، یعنی ہمارا بھی وعدہ پورا ہو گیا، آج ہم یہاں پڑے ہوئے ہیں اللہ کے عذاب میں۔ اور اس مکالمے کے ساتھ ہی فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، پھر پکارے گا ایک پکارنے والا ان کے درمیان، اللعنت اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی رحمت سے محرومی ہے ظالموں کے لیے، لعنت ہے اللہ کی محروم جو ہے ظالموں پر۔ تو اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے بچائے۔ اور یہ ظالم کون ہے، ان کے جرائم بیان ہو رہے ہیں، الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ تھے جو رکتے اور روکتے تھے اللہ کی راہ سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَاجًا، اور چاہتے تھے اللہ کے دین میں کجی ٹیڑھ کوئی جو ہے خرابی تلاش کرتے تھے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور آخرت کے تو وہ انکار کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان جرائم سے ہمیں بچائے، ہمیں یہ معمولی لگتے ہیں لیکن یہ وہ ہیں جو جہنم تک لے جانے والے ہیں۔ تو اللہ کی راہ سے رکنا اور دوسروں کو روکنا، اور اسی طرح اللہ کی دین میں کوئی کمی کوئی کمزوری کوئی ٹیڑھ کوئی خرابی تلاش کرتے رہنا، اور اسی طرح آخرت کا انکار کرنا، آخرت کی تیاری نہ کرنا۔ فرمایا وَبَيْنَهُمَا حِجَاب، یعنی اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ہوگا ایک حجاب۔ حجاب پردے کو بھی کہتے ہیں، دیوار کو بھی کہتے ہیں، یہ ایک بلند مقام ہوگا، اصل میں یہی آیت نمبر جو 46 ہے یہی اس سورت کا نام بھی بنی۔ یہ اصحاب آراف کا ذکر آ رہا ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ایک اونچے مقام پر ہوں گے، اور اس روایات میں آتا ہے کہ یہ چند ایسے لوگ ہوں گے جن کے نیک اور بد اعمال دونوں برابر برابر کے ہوں گے، تو گویا ان کا نتیجہ وہ جو ہے ابھی مؤخر کیا جائے گا کہ ابھی تمہارا فیصلہ کرتے ہیں، ابھی تم یہاں آراف جو ایک مقام جنت جہنم کے درمیان ہے وہاں پر رہو۔ چنانچہ ان کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا وعلی الاعراف رجال، اور اس آراف پر ہوں گے کچھ لوگ، یعرفون کلا بسیماہم، جو پہچان دوں گے ہر ایک کو اس کے چہروں کے نشان سے. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، یہ اصحاب الاعراف جو ہے یہ اہل جنت کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، اہل جہنم کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، دونوں کے درمیان میں اونچے مقام پر ہوں گے، اور جو ہے وہ چہروں سے پہچان رہے ہوں گے اہل جنت کون سے ہیں، اہل جہنم کون سے ہیں، اور یہ پکاریں گے اب اہل جنت کو، ان سلام علیکم، کہیں گے تم پر سلام ہو. لم یدخلوها، حالانکہ وہ خود ابھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. وہم یطمعون، لیکن وہ اس کی تمنا کر رہے ہوں گے کہ کاش اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل فرما دے. پھر اصحاب اعراف کی دعا آ رہی ہے، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اب جب ٹھیر دی جائے گی ان کی نگاہیں، یعنی وہ خود دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، صرف جنت والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، تو ان سے کہا جائے گا ادھر بھی تو دیکھو ذرا، دوسری طرف بھی کچھ لوگ ہیں، تو ان کی نگاہیں اہل جہنم کی طرف پھیر دی جائیں گی. تلقاء اصحاب النار، یعنی جہنم والوں کی طرف. قالوا ربنا، اس پر اصحاب الاعراف پکاریں گے اللہ کو، کہیں گے اے ہمارے رب، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، نہ انجام فرمائیے ہمارا ان ظالم لوگوں کے ساتھ، ہم تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے اس طرف، ہمارا انجام جو ہے وہ اہل جنت کے ساتھ فرمائی. اصحاب اعراف کا پھر اہل جہنم سے مکالمہ، اب ان کا چہرہ موڑ دیا گیا ہے جہنم والوں کی طرف. تو ونادا اصحاب الاعراف رجالا، اور آواز دیں گے اصحاب اعراف کچھ لوگوں کو، یعرفونہم بسیماہم، جنہوں وہ پہچانتے ہوں گے ان کی پیشانیوں سے. قالوا ما اغنا عنکم جمعکم، اور وہ کہیں گے کچھ کام نہیں آئی تمہاری جمعیت، تمہارا گروہ بڑا طاقتور تھا، تمہاری جماعت بہت بڑی تھی، کہاں گئی وہ. اسی طرح وما کنتم تستکبرون، اور وہ جو تم شیخیاں بگاڑتے تھے اور بڑا تکبر کرتے تھے، وہ کہاں گیا سب، آج پڑے ہوئے یہاں آگ میں. احا اولائی الذین اقسمتم، اور ساتھ ہی اصحاب اعراف کہیں گے کیا یہی ہیں وہ لوگ اہل جنت جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے. لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ نہیں نصیب ہوگی انہیں اللہ کی رحمت، تم کہتے تھے یہاں پر بھی جوتیاں پٹکا رہے ہیں، وہاں پر بھی جو ہے ان کا برا حال ہوگا، دنیا میں اللہ نے ہمیں یہاں مال و دولت یہاں بھی دیا، وہ وہاں پر بھی بہت اعلیٰ مقام دے گا. تو یہ اصحاب اعراف کہیں گے کہتے تم یہ تھے آج پڑے ہوئے ہو جہنم میں، یہ کیا ہو گیا. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ اب جو ہے ارشاد فرمائیں گے اور حکم ہو جائے گا اہل اعراف کے لیے بھی، ان کا انجام آ رہا ہے. ادخل الجنہ، کہ تم داخل ہو جاؤ جنت میں. لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تم پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غم سے دوچار ہوگے. آگے اہل جہنم کی اہل جنت سے فریاد کا ذکر ہے. ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور پکاریں گے جہنم والے جنت والوں کو. انفیز علینا، اور وہ کہیں گے انڈیل دو ہم پر. من الماء، انفیز علینا من الماء، کہ ذرا انڈیل دو ہم پر کچھ پانی. او مما رزقکم اللہ، یا ان چیزوں میں سے جو اللہ نے بخشی ہیں تمہیں بطور رزق کے. اس پر انہیں اہل جنت جواب دیں گے. قالو، وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تو دونوں چیزیں حرام کر دی ہیں کافروں پر، ہم یہ تمہیں دے ہی نہیں سکتے، ہمیں اس کی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم دے سکیں. تو وہاں حسرت ہوگی اہل جہنم کی، ان کے پاس کھانے کے لیے سوائے جو ہے وہ جہنم کے عذاب کے اور زخموں کے دھون اور پیپ کے اور کھولتے ہوئے پانی کے پینے کے اور جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا. آگے جہنمیوں کے جرائم بیان ہو رہے ہیں. آخر یہاں تک پہنچ کیوں گئے، ایک ہی جگہ رہتے تھے، ایک ہی شہر کے لوگ تھے، ایک ہی محلے کے لوگ تھے، کچھ جنت میں چلے گئے کچھ جہنم میں آ گئے، تو جہنم میں کیوں پہنچ گئے، انہوں نے ایسے کیا کیا. تو چار اسباب بیان ہو رہے ہیں. نمبر ایک، فرمایا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بنا لیا تھا اپنے دین کو کھیل اور تماشا. تو پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ دین کو کھیل یا کھیل کو دین بنا دینا، جیسے مشرکین مکہ برہنہ طواف کرتے، سیٹیاں بجاتے، تالیاں پیٹتے، اس سارے ہلے گلے کو وہ کہتے یہ دین ہے، یہ عبادت ہو رہی ہے، ہم نے بھی ایسے ہی کیا ہوا ہے، دھمال ڈل رہے ہیں، تاشے پٹ رہے ہیں، سارنگیاں بچ رہی ہیں، ناچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بڑا دین ہو رہا ہے. بھائی یہ کون سا دین ہے؟ تو یہ پہلا جرم بیان ہو رہا ہے کہ دین کو کھیل تماشا یا کھیل تماشے کو دین بنایا ہوا. نمبر دو، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکہ دیا انہیں دنیا کی زندگی. دنیا کی زندگی کا دھوکہ یہی ہے کہ آدمی اسی کو اصل زندگی سمجھنے لگے اور اللہ اور آخرت سے غافل ہو جائے، یہاں کے فائدے کو کامیابی سمجھنے لگے اور یہاں کے نقصان کو ناکامی سمجھنے لگے، یہی دنیا کا دھوکہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نمبر تین فرمایا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، بس آج ہم نے بھی انہیں بھلا دیا. انہوں نے دنیا میں اللہ کو آخرت کو بھلایا ہوا تھا، آج قیامت کے دن اللہ انہیں بھلا دیں گے. اور تیسرا جملہ ہے کما نسو لقاء یومہم ھذا، جیسے کہ انہیں بلایا ہوا تھا آج کے اس دن کی ملاقات. تو یہ آخرت کو اسے غافل ہونا یہ تیسرا جرم ہے جو جہنم میں لے جانے والا ہے. اور چوتھا وما کانو بھی آیاتنا یجہدون، اور جیسا کہ وہ انکار کیا کرتے تھے ہماری آیتوں کا. تو اللہ کی آیات کا انکار کرنا، یہ بھی بات کئی دفعہ آئی ہے، ایک تو ہوتا ہے زبانی انکار کرنا، معاذ اللہ کوئی کہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، یہ زبانی انکار ہے، یہ قولی انکار ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ مانے کہ اللہ کا کلام ہے لیکن عمل نہ کرے اس پر، یہ عملی انکار ہے. تو مجھے آپ کو اس کا زیادہ اندیشہ ہے عملی انکار کا. تو یہ بھی چوتھی وجہ ہے جہنم واصل کرانے کی. آگے صداقت قرآن کا ذکر وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور ہم نے تو بھیجی تھی ان کے پاس کتاب، فَسَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جسے ہم نے کھول کر بیان کر دیا تھا جو ہے وہ اپنے علم سے، ہُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور وہ قرآن کیا ہے، وہ کتاب کیا ہے جو اللہ نے بھیجی ہے، وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے کن لوگوں کے لیے، جو ایمان لانے والے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے بھی ہدایت اور رحمت بنائے. یہ قرآن اس وقت ہدایت اور رحمت بنے گی جب ہم اس کے حقوق ادا کریں. امام بحقی روایت لائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اہل القرآن، بہت ہی خوبصورت انداز ہے، اے قرآن والوں لا تتوسدوا القرآن، دیکھو قرآن کو اپنا تکیہ نہ بنا لو، بلکہ فرمایا کہ وَتْلُوا وَقْتَ تِلَاوَتِهِ عَنَا لَيْلِ وَالنَّهَارِ، بلکہ اس کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے رات اور دن میں، وَفْشَوْا، اسے خوب چار دانگے عالم میں پھیلاؤ، وَتَغَنَّوْا، اسے خوب اچھی آواز سے پڑھو، وَتَدَبَّرُوا فِيهِ، اس کے اندر گہرا غور و فکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم پر قرآن مجید کے پانچ حقوق ہیں. پہلا حق یہ کہ ہم مانیں یہ اللہ کی کتاب ہے، جتنا ایمان ہوگا اتنا انشاءاللہ آگے بھی جو اس کے حقوق ہیں انہیں ادا کرنے کے لیے آدمی تیار ہوگا. پھر دوسرا یہ کہ روزانہ پڑھے، یہ صرف رمضان میں پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، یہ صرف کسی کی فوتگی پر پڑھنے والی کتاب نہیں، یہ تو روز پڑھنے والی چیز. اسی طرح تیسرا حق یہ ہے کہ اسے سمجھیں کہ اس میں پیغام کیا ہے، اللہ چاہتے کیا ہیں میرے آپ کے لیے، اللہ نے جو ہے وہ کیا مطالبات ہیں اللہ کے. اور پھر چوتھا کام یہ ہے کہ اس پر عمل کریں، جیسے جیسے قرآن کے احکامات سامنے آتے رہیں سمجھتے رہیں، ویسے ویسے ہماری زندگی اس کے مطابق ہوتی ہے. قرآن کے بعض احکامات انڈیویجولس کے لیے ہیں، افراد کے لیے ہیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو. لیکن بعض احکامات اجتماعیت کے لیے، کہ صرف اللہ کو بڑا مانو. اللہ نے مختلف جرائم کی سزائیں دیں، تجویز فرمائی ہیں، انہیں نافذ کرو، اور اپنے معاشرے سے بہائی اوریانی فحاشی کو ختم کرو، تقویٰ کو معیار بناؤ. تو یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی، صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مل کر ایک جماعتی زندگی گزار کر کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں بھی اللہ بڑا، اور پورے معاشرے میں بھی اللہ کی بات مانی جائے. اور اسی طرح قرآن کا پھر پانچواں حق یہ ہے کہ اسے چہار دانگے عالم میں پھیلایا جائے. ہم اہل قرآن ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، لیکن یہ قرآن صرف ہمارے لیے نہیں ہے، تمام انسانوں کے لیے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ساری دنیا تک اس قرآن کو پہنچایا جائے. یہاں تو موقع نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کی بڑی قیمتی کتاب ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، ضرور پڑھیے اسے، اور اس میں بڑی تفصیل سے بات سمجھائی گئی ہے کہ ایک مسلمان پر قرآن کے کیا کیا حقوق ہوتے ہیں. آگے پھر آخرت کے برے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے، هل ينظرون، کیا وہ انتظار کریں، الا تاویلا، مگر اس کے انجام کا، یوم یاتی تاویلہ، اور جس دن جو ہے اس کا انجام ہو جائے گا، یقول الذین نسوہ من قبل، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے بھلا دیا تھا اسے، یعنی قرآن کو، اس سے پہلے، قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ یقیناً آئے تھے ہمارے پاس ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول حق کے ساتھ، فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ، اور وہ حسرت کریں گے کیا آج ہے کوئی ہماری سفارش کرنے والا، فَيَشْفَعُوا لَنَا، کہ جو آج سفارش کرے ہماری، اَوْ نُرَدُّ، یا کاش کہ ہمیں دوبارہ ہی لوٹا دیا جائے، فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، تاکہ ہم پھر وہ عمال کریں اس کے خلاف جو ہم پہلے کرتے رہے. تو یہ تو اب ناممکن ہوگا اس وقت، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا اور نہ ہی ایسا ممکن ہوگا کہ انسان کو ایک موقع اور دیا جائے, اسے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ اب برائیوں کی جگہ نافرمانی کی جگہ فرما برداری کی زندگی گزار سکے. یہ تو ایک ہی موقع ہے. بعض جگہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر بالفرض انہیں واپس بھیج بھی دیا جائے تو یہ وہی کریں گے جو پہلے کر کے آئے, تو جو دنیا پرستی پہلے تھی وہی رہے گی. تو اصل میں ابھی موقع ہے اصلاح کا. اللہ تعالی ہم سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا قد خسروا انفسهم, یقیناً خسارے میں ڈالا انہوں نے اپنے آپ کو. وضل عنهم ما كانوا يفترون, اور کھو جائیں گی ان سے وہ ساری باتیں جو گڑا کرتے تھے. آگے حقیقی رب صرف اللہ تعالی ہے, اس کے دلائل آ رہے ہیں. فرمایا ان ربکم اللہ, بے شک تمہارا پروردگار تمہارا رب تو اللہ ہی ہے. الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, وہ جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو چھ مراحل میں, چھ دنوں میں. ثم استوی علی العرش, پھر وہ تھکا نہیں, جیسے عیسائی کہتے ہیں چھ دنوں میں کائنات کو پیدا کیا, اس میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تعالیٰ تھک گیا اور ساتویں دن چھٹی کی. قرآن کہتا ہے اللہ تھکا نہیں, چھ دنوں میں کائنات کو پیدا کیا. ثم استوی علی العرش, پھر اللہ متمکن ہوا عرش پر. اور عرش کیا ہے؟ جہاں سے اس پوری کائنات کو کنٹرول کیا جاتا ہے. یغشی اللیل النہار, اور وہی جو ہے وہ ڈالتا ہے رات پر دن. یطلبہ حثیثا, جو اس کی تلاش میں گویا اس کے پیچھے پیچھے چلا آتا ہے. تو رات کے پیچھے پیچھے دن آ رہا ہے, دن کے پیچھے پیچھے رات آ رہی ہے, یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بپا فرمایا ہے. فرمایا والشمس والقمر والنجوم, اور اس اللہ نے پیدا کر دیا سورج اور چاند اور ستارے. مسخرات بامری, یہ سب تابع ہیں اس اللہ کے حکم سے. الا لہ الخلق والامر, سن لو آگاہ ہو جاؤ, اللہ ہی کے لیے عالم خلق بھی اور اللہ ہی کے لیے عالم امر بھی, یہ دو عالم ہیں اللہ تعالیٰ کے. عالم خلق میں وقت لگتا ہے, جیسے یہ کائنات چھ دنوں میں بنی. ہمارا جسم بھی عالم خلق سے ہے, اس کے بننے میں رحم مادر میں 9 ماہ لگتے ہیں. لیکن بعض ایسی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو عالم امر سے بنی ہے, جیسے فرشتے, عالم امر میں وقت نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن فیکون, اللہ کہتے ہیں ہو جاؤ وہ ہو جاتے. تو فرشتوں کی پیدائش میں کوئی ہم جو ہے جیسے ہم ہمارے پیدا ہونے میں 9 مہینے لگ گئے, لیکن فرشتوں کا ایسا معاملہ نہیں, اللہ بس کہتے ہو جاؤ فرشتے ہو جاتے. اسی طرح ہماری ارواح, ہماری روحیں, ان کا تعلق بھی عالم امر سے. اللہ نے فرمایا تو ہو جاؤ اور ہماری روحیں بن گئیں, جبکہ ہمارے جسم کا تعلق عالم خلق سے. ایک ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مخلوق بھی اللہ کی ہے اور حکم بھی اللہ ہی کا ہے, تو جس کی مخلوق ہے اسی کا حکم چلنا چاہیے. فرمایا تبارک اللہ رب العالمین, بڑا ہی بابرکت ہے اللہ تمام جہانوں کا پالنے والا. آگے آداب دعا بیان ہو رہے ہیں, اللہ تعالی ہمیں ان آداب کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا ادعوا ربکم تضرعا, اب پکارو اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے نمبر ایک. وخفیہ, اور چپکے چپکے تنہائی میں نمبر دو. نمبر تین, انہ لا یحب المعتدین, بے شک اللہ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں. حد سے بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ دعا میں گناہ کا دعا کے لیے دعا کی جا رہی ہے, کسی لیے بد دعا, کسی کے لیے بد دعا کی دعا کی جا رہی ہے. اسی طرح چیخ چیخ کا دعا کرنا, تو یہ ساری چیزیں دعاؤں میں آگے بڑھنے کے مترادف ہیں. چوتھا ادب سکھایا جا رہا ہے, ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, نہ فساد پھیلاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد. ودعوه خوفا وطمعا, اور پانچواں چھٹا ادب, اور اس اللہ ہی کو پکارو امید کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے, خوف زدہ بھی ہو اپنے گناہوں سے کہ تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں. اور اسی طرح ساتواں ادب, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکوکاروں سے. تو اس لیے پہلی بات کیا آ گئی کہ دعا گڑ گڑاتے ہوئے کی جائے رقت کے ساتھ, نمبر دو خفیہ طور سے کی جائے تنہائی میں علیحدہ, اور نمبر تین دعا میں زیادتی نہ ہو, نمبر چار نافرمانی کی دعائیں نہ کی جائیں. وہ لوگ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں ان کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی. اسی طرح نمبر پانچ, خوف بھی ہو اپنے گناہوں کا اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو, خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں اللہ سے دعا کی جائے. اور اسی طرح نیک, یعنی اللہ کن کی دعائیں قبول فرماتا ہے؟ نیکوکاروں کی. یعنی فرمایا کہ بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکوکاروں سے, تو اس میں ہمیں ایک تعلیم یہ ملتی ہے کہ نیک عمل کے بعد دعا کی جائے. تو فرض نماز کے بعد بھی دعا, وہ جو ہے مستحب ہے, یہ پسندیدہ ہے, یہ وہ موقع ہے جب دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح کوئی بھی نیکی ہے جیسے قرآن کی تلاوت کی اس کے بعد جو ہے دعا قبول ہوتی ہے, تو نیکیوں کے بعد دعا کرنا ہی اچھا ہے. آگے پھر مومن و کافر کے دل کی مثال جو ہے وہ بڑے بلیغ انداز میں دی جا رہی ہے. فرمایا ہو اللہ ذی یرسل الریاح, اور وہی اللہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو, بشرم بین یدی رحمتی, خوشخبری دینے والا اپنی رحمت سے پہلے. بارش آنے سے پہلے برساتی ہوائیں آتی ہیں اور وہ خوشخبری ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت آیا ہی چاہتی. حتی اذا اقلت صحابا ثقالا, یہاں تک کہ وہ جب ہوائیں اٹھا لاتی ہیں بھاری بھاری بادلوں کو, سخناہ لبلد میت, تو ہم چلاتے ہیں ان بادلوں کو ایک مردہ شہر کی طرف, فانزلنا به الماء, اور پھر ہم برساتے ہیں اس مردہ شہر پر یعنی بنجر زمین پر پانی, فخرجنا به, پھر ہم نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے سے, من کل الثمرات, ہر قسم کے میوے اور پھل, کذالک نخرج الموتى, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح ہم نکال دیں گے مردوں کو, جس طرح پانی برسا کر اللہ مردہ زمین سے زندہ نباتات نکال دیتے, اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں بھی زمین سے زندہ کر کر نکال دیں, تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. فرمایا لعلکم تذکرون, یہ سارے اللہ مثالیں کیوں بیان فرما رہے, تاکہ تم غور و فکر کرو. زرخیز زمین پر بارش کا کیا اثر ہوتا ہے اور ایک گندی کچرے والی زمین پر بارش کا کیا اثر ہوگا. ایک زمین میں کسی نے ہل چلایا ہوا ہے, بیج ڈالے میں, زمین زرخیز ہے, بارش ہوگی تو اس زمین کا کیا حال ہوگا, یہ گل و گلزار لے کر آئے گی, اس پر جو ہے باغ جو ہے وہ تیار ہوگا. لیکن ایک زمین غلاظت کا ڈھیر ہے, اس زمین پر بارش ہوگی تو کیا ہوگا, اس کی غلاظت میں اور اضافہ ہوگا. تو یہ مثال اللہ نے دی ہے مومن اور کافر کے دل کی. مومن کا دل ایک زرخیز زمین کی مانند, جس پر قرآن کی بارش سے مزید جو ہے رونق آ جاتی, اور ایک کافر کا دل ایک گندگی کے ڈھیر کی مانند, جس پر قرآن کے ذریعے جو ہے کوئی اضافہ نہیں ہوتا سوائے جو ہے اس کے لیے نقصان کا. تو فرمایا والبلد الطیب, اور جو شہر عمدہ ہے یعنی جس کی زمین جو ہے بہت زرخیز ہے, یخرج نباتہ باذن ربی, تو نکلتا ہے اس کا سبزہ اس کے رب کے حکم سے, والذی خبوسا, اور وہ زمین جو کہ خراب ہے گندگی کا ڈھیر ہے, لا یخرج الا نکیدہ, تو نہیں نکلتا اس سے مگر بہت ہی تھوڑا, یعنی اگر بنجر زمین ہو اس پر بارش بھی پڑ جائے تو وہاں سے سوائے جھاڑ جھنکار کے اور کچھ نہیں برآمد ہوتا. فرمایا کذالک نصرف الآیات, اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں اپنی آیتیں, لقومی یشکرون, ان لوگوں کے لیے جو شکر گزاری کریں. اب آگے چھ انبیاء کرام کا قصہ آ رہا ہے, جسے ہم نے بات کی تھی کہ سورہ انعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا واقعہ تفصیل سے تھا, باقی انبیاء کا صرف ناموں میں ذکر تھا. یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر ذکر ہے, باقی چھ رسولوں کا ذرا لمبا ذکر ہے. اس میں تین رسول وہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزرے, ایک حضرت نوح علیہ السلام, پھر حضرت ہود علیہ السلام, پھر حضرت صالح علیہ السلام, اور تین رسول ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے, یعنی حضرت لوط علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام, اور پھر آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو ان چھ کا ذکر آ رہا ہے. اب سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. یہاں آپ ایک بات غور کیجئے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں, یہ محض قصے کہانی نہیں بلکہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے. دیکھیں ہر دور میں اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتے رہے, رسول کیا کرتے تھے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے, جو لوگ ان کی دعوت قبول کرتے تھے رسول ان کے ساتھ مل کر ایک جماعت بناتے تھے. یہ اہل حق کی جماعت ہوتی تھی, یہ حزب اللہ کی جماعت ہوتی تھی. اب اس جماعت کا کام کیا ہوتا تھا, نافرمانوں اور ظالموں اور کفار کو ہدایت کی دعوت دینا اور پھر ان کا مقابلہ کرنا. تو بہت سے رسول آئے, ان کے ساتھ اہل ایمان نے مل کر جو ہے وہ کفار کا مقابلہ کیا, اللہ کے دشمنوں سے کا مقابلہ کیا. اور آپ دیکھیں گے ہر قصے کا ایک ہی نتیجہ ہے, اور وہ نتیجہ کیا ہے, حزب اللہ غالب رہے اور حزب الشیطان, شیطان کا ساتھ دینے والے وہ مغلوب رہے, وہ آ رہے. لیکن اس میں حزب اللہ کو شروع میں قربانیاں دینی ہیں. تو مجھے آپ کو بھی اس سے ایک نصیحت ملتی ہے, یہ اکیلے کی زندگی اسلام کی زندگی نہیں. اسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ نے سنا ہوگا, لا اسلام الا بالجماع, انہوں نے کہا اسلام ہے ہی نہیں بغیر جماعت کے, اور ولا جماع الا بالامارة, اور جماعت ہے ہی نہیں بغیر امیر کے, اور ولا امارہ الا بالسمع والطاعة, اور امیر کی عمارت ہے ہی نہیں جب تک کہ اس کی بات سنی نہ جائے اور فرما بداری نہ کی جائے. تو ہمارے دین کا مزاج ہی یہ ہے کہ اگر تین آدمی بھی سفر میں ساتھ ہوں تو ایک کو امیر بنا لو, ایک امیر ہوگا باقی دو جو ہے وہ اس کی اطاعت کریں. تو یہ کیفیت ضروری ہے. بس یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شذا شذا الى النار, جس نے جماعت کو ترک کر دیا وہ جہنم کی طرف علیحدہ ہوگا. تو آپ غور کیجئے, اللہ تعالی ہمیں بھی حزب اللہ سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. بس آج کے دور میں سابقہ دور میں فرق کتنا ہے کہ باقی ادوار میں رسول ہوتے تھے اور رسول کے ساتھ جو ہے وہ پتہ ہوتا تھا سب کو یہ حزب اللہ ہے, جو رسول کے ساتھ ہیں وہ حزب اللہ کا حصہ ہے اور جو رسول کے ساتھ نہیں ہے وہ حزب الشیطان کا حصہ ہے. آج اب آپ یہ کہہ لیں کہ حزب اللہ اس طرح رسول کے ساتھ نہیں ہے, لیکن رسول کے مشن کو لے کر آنے والے اور دوبارہ اللہ کے نظام کو اللہ کے احکامات کو ملک میں نافذ کرنے کی کوشش کرنے والے وہ اصل میں حزب اللہ ہیں. لیکن اب ایک حزب اللہ نہیں ہے, جتنے لوگ جتنی جماعتیں سارے کام کر رہی ہیں وہ سب حزب اللہ کیسے ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کون سے لوگ ہیں جو اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں, جو دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں, جو دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں, تاکہ ہم اپنا وزن بھی ان کے ساتھ لگائیں. گھر میں بیٹھ کر کوئی کام نہیں ہوتا, اجتماعیت میں اللہ نے برکت رکھی ہے. دیکھیں اتنے بڑے بڑے دفاتر کیوں بنائے جاتے ہیں, اتنے بڑے بڑے ادارے کیوں بنتے ہیں, سینکڑوں لوگ اس ادارے میں کام کرتے ہیں پھر جا کر کچھ نتائج نکلتے ہیں, علیحدہ علیحدہ کہیں کام نہیں ہو رہا. ہر با مقصد کام کے پیچھے ایک جماعت ہوتی ہے. اسی طرح اگر ہمارا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف ہمارے اوپر بلکہ اس پوری زمین پر اللہ کی مرضی نافذ ہو اور لوگ اللہ کی فرما بداری کرنے والے بن جائیں, اللہ کی نافرمانی سے بچیں, تو انبیاء کے ان واقعات سے ہمیں بھی سبق مل رہا ہے کہ ہم بھی ایک جماعت کو اختیار کریں اور پھر محنت کریں مل کر اللہ کے دین کے غلبے کی. تو بہت ساری جماعتیں ہیں, وہاں میں آپ کو تنظیم اسلامی کا بھی مشاہدہ کرنے کا اور پڑھنے کا اور سمجھنے کا جو ہے وہ دعوت دوں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف تنظیم اسلامی ایک جماعت ہے باقی نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں باقی جماعتیں بھی کام کر رہی ہیں, تنظیم اسلامی بھی کام کر رہی ہیں. میرا آپ کا کام یہ ہے کہ ہم ان جماعتوں کا مطالعہ کریں اور ہمیں جو لگے کہ ہاں یہ واقعی دین کا سنسیئرلی کام کر رہے ہیں اور مجھے میں ان کے ساتھ زیادہ بہتر دین کی خدمت ادا کر سکتا ہوں, تو پھر اس جماعت کے ساتھ جڑنا چاہیے. اب آئیے ان چھ رسولوں کا نبیوں کا جو ہے وہ قصہ سنیے. سب سے پہلے ذکر آ رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. ان کا زمانہ 3900 قبل مسیح کا ہے, اور ویسے جیسے میں نے کہا کہ ایک رائے تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 4500 قبل مسیح کے, اور ایک یعنی آپ کہیں کہ مسلمان اسکالرس کی رائے یہ کہ 8000 قبل مسیح کے, یعنی آج سے صرف 10000 سال پہلے. تو حضرت نوح علیہ السلام جو ہے آدم ثانی بھی کہلاتے ہیں, کیونکہ آئندہ جو نسل چلی ہے انسانوں کی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں ہی سے چلی. تو ان کا زمانہ جو ہے وہ 3900 BC قبل مسیح کا, اور پھر جو ان کا علاقہ تھا یہ عراق, جو موجودہ عراق ہے اس کے قریب کا علاقہ تھا. عراق جو ابھی کا یہ چھوٹا ہے اس سے بہت بڑا علاقہ ہوتا تھا جو عراق میں شامل ہوتا تھا, اس کا پرانا نام کنعان تھا. کردستان بھی کتابوں میں جو ہے اس کا نام بیان ہوا ہے. تو یہ کردستان کے لوگ تھے. ان کا جرم کیا تھا کہ یہ توحید سے آہستہ آہستہ شرک کی طرف آ گئے تھے, اور اس کی وجہ بھی بخاری شریف میں آتا ہے کہ ان میں پانچ نہایت نیک لوگ تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ بھئی یہ تو بڑے نیک لوگ تھے, ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں بھول جائیں تو انہیں یاد رکھا جائے. چنانچہ پہلے انہوں نے ان کی تصویریں بنائیں, اس کے بعد ان کے بت بنا دیے, اور بتوں سے صرف وہ یاد رکھتے تھے کہ یہ ہمارے نیک لوگ تھے. لیکن آہستہ آہستہ دو چار نسلیں گزریں تو شیطان نے لوگوں کو کہا کہ بھئی تمہارے بزرگوں نے ایسے ہی تھوڑی بت بنا دی, بلکہ ان بتوں کے پاس اختیار ہے, ان کی عبادت کرو, ان کے آگے جھکو. اور آگے ہم سورہ نوح میں پڑھ لیں گے کہ پانچ لوگوں کے نام تھے, ود سوا یغوسو یعوقو اور نصرہ. یہ پانچ جو ہیں ان کے بڑے نیک لوگ تھے. اور بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ یہی بت ہیں جو مکے میں آ گئے. تو بہرحال یہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا, اور اس قوم کو پھر سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پہلے بہت سمجھایا اپنے رسول کے ذریعے, قوم نہیں مانی تو ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا. اب آئیے ہم مطالعہ کرتے ہیں, آیت نمبر ہے 59, اور تبلیغ نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام کا نام بعض مفسرین بیان کرتے ہیں عبد الغفار, اور نوح ان کا لقب تھا. نوح جو ہے نکلا ہے بہت جو اپنی قوم کے غم میں جو ہے رونے والا. تو فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومی, اور بے شک ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. فقال یا قوم اعبدوا اللہ, اب دیکھیں نوح علیہ السلام کی تبلیغ کیا تھی, ان کی دعوت کیا تھی. انہوں نے فرمایا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود سوائے اس اللہ کے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پہ ایک عظیم دن کے عذاب سے. قال الملأ من قومه، اس پر ان کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، انا نراک فی ضلال مبین، بے شک ہم تو دیکھتے ہیں تمہیں سری گمراہی میں. قال یا قومی، نوح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم، لیس بی ضلالا، میں نہیں ہوں گمراہی میں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں تمہارے پاس اپنے رب کے پیغامات. وانصح لکم، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں نصیحت کرتا ہوں. واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے. وہ کیا بات ہے؟ نہ فرمانی ہو کفر پر، نہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ عذاب بھیجتا ہے، ایسی قوموں کا بہت بھیانک حشر ہوتا ہے. اس پر جو ہے وہ قوم نے کہا، اوا عجب تم، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کیا تم تعجب کرتے ہو، انجاکم ذکر من ربکم، کہ آئی ہے نصیحت تمہارے رب کی جو ہے وہ، علی رجل منکم، تم ہی میں سے ایک آدمی پر، لینذرکم، تاکہ وہ خبردار کرے تمہیں، ولتتقوا، اور تاکہ تم بچ جاؤ، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اب حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعوت کی پیروی کرنے والوں کا انجام بیان ہو رہا ہے، اور ان کی نافرمانی کا کرنے والوں کا بھی ذکر آ رہا ہے. فکذبوہ، بس انہوں نے جھٹلا دیا نوح علیہ السلام کو، نہیں بات مانی ان کی. فانجیناہ والذین معہ فی الفلک، بس ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو، ان لوگوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے، ایک کشتی میں. واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے غرق کر دیا ان سب کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو. انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ لوگ تو اندھے لوگ تھے، بے بصیرت لوگ تھے، ان کے یہ چہرے کی آنکھیں تو تھیں لیکن دل کی آنکھیں نہیں تھیں. ہدایت کا رستہ جو دکھایا جا رہا تھا وہ انہیں نظر نہیں آتا تھا، دل کے اندھے لوگ تھے. آگے پھر قصہ حضرت ہود علیہ السلام کا آ رہا ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو کشتی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، وہ جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی، اور پھر اس میں 70 سے 80 لوگ بس ایمان لائے تھے، اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 ایمان لانے والے بیٹے بھی تھے، حضرت سام، حضرت یافس اور حضرت حام. اور پھر آئندہ آگے جو نسل چلی ہے وہ انہی 3 بیٹوں سے چلی ہے، اور یہ قوم پہ قوم عاد کہلائی. یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ہاں بچے ہوئے لوگ تھے، یہی آگے جا کر قوم عاد کہلائے، اور ان میں شروع میں تو یہ توحید پر قائم رہے، آہستہ آہستہ ان میں بھی بگاڑ آ گیا. تو ان میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. ان کا زمانہ سن 2000-2500 قبل مسیح کا ہے، اور ان کا جو علاقہ ہے یہ یمن کا علاقہ ہے، یعنی بالکل وہ تو شمال میں ہے، یہ عراق کا علاقہ، اور یہ بالکل جو ہے جنوب میں سمندر کے کنارے یمن کا علاقہ. اور قرآن جو ہے احقاف کا ذکر کرتا ہے، یہ ریتیلے ٹیلے تھے بڑے بڑے، جہاں پہ یہ قوم جا کر آباد ہو گئی تھی، ریگستانی علاقے میں. ان کا جرم بھی کیا ہوا، رفتہ رفتہ ان میں بھی شرک آ گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دیا آندھی کا، 8 دن اور 7 راتیں متواتر جو ہے ان پر آندھیاں چلیں، اور سب کے سب نافرمان ہلاک کر ہو گئے. فرمایا ویلا عاد، اور قوم عاد کی طرف، اخاہم ہودا، ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو. قالا یا قومی، ہود علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ انہوں نے کہا ہے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود سوائے اس کے. افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس پر ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، قال الملأ الذین کفروا من قومہ، تب جواب دیا ان سرداروں نے جو ان کی قوم میں سے تھے جنہوں نے کفر کیا، انا لنا راک فی صفاہا، بے شک ہم تو دیکھتے ہیں تمہیں نادان، وَإِنَّا لَنَا ظُنُّكَ مِنَ الْكَاظِمِينَ، اور ہم تو تمہیں خیال کرتے ہیں جھوٹا آدمی. قَالَ يَا قَوْمِي، اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، لَيْسَ بِي سَفَاهَا، نہیں ہوں میں کوئی نادان، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، لیکن میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارا بہت خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں. اوا عجب تم، اب سبب بیان ہو رہا ہے، کیا تم صرف اس لیے انکار کرتے ہو؟ ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ آئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے. علی رجل منکم، ایک آدمی پر تم ہی میں سے، لِيُنذِرَكُمْ تاکہ وہ خبردار کرے تمہیں، وَاسْكُرُوا ذرا یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوح جبکہ اللہ نے تمہیں بنایا جانشی قوم نوح کے بعد، ان کے نافرمانوں کو ہلاک کیا، یاد کرو وہ اسی طرح شرک پر اڑ گئے تھے تو اللہ نے کیسے انہیں برباد کیا، اب اللہ نے تمہیں ان کی جگہ جانشی بنائے، اور پھر مزید یاد کرا رہے ہیں اللہ کے نعمتوں کو، وَزَادَكُمْ بِالْخَلْقِ بَسْتَةً اور اللہ نے زیادہ دیا ہے تمہیں تن و توش جسم، انہیں جو ہے قوم ارم بھی قرآن نے کہا ہے، ارم کہتے ہیں لمبے لمبے ستونوں کو، مفسرین کی ایک رائے یہ کہ اللہ نے انہیں بڑے اونچے قد دیے تھے اور لمبے چوڑے طاقتور جسم دیے تھے، تو وہی یاد دلا رہے ہیں رسول کہ بھئی یاد کرو اللہ کی نعمت، کیسے اللہ نے تمہیں اتنے زبردست تن و توش عطا فرمائے، فَاسْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ پس یاد کرو اللہ کی نعمتیں، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو سکو، قوم کی ہٹ درمی، قالو قوم کہنے لگی، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ کیا تم آئے ہو ہمارے پاس اس لیے کہ ہم بس عبادت کریں بس ایک ہی اللہ کی، ایک ہی رب کی، ونظر ما کانا یعبد آباؤنا اور ہم چھوڑ دیں ان سب بتوں کو جن کی پوجا کرتے آئے ہمارے آبا و اجداد، فاتنا بما تعدونا بس تم لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کا تم ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو، ان کنت من الصادقین اگر تم ہو سچوں میں سے، یہ ہٹ دھرمی ہے قوم کی، انہیں تاریخ بھی یاد دلائی گئی، ڈرایا بھی گیا، لیکن جب آدمی ڈھیٹ بن جاتا ہے تو پھر کچھ سمجھ نہیں آتا، قوم نے کہا لے آؤ عذاب کیا ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو، قال اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد وقع علیکم واجب ہو چکا ہے تم پر، من ربکم رجس و غضب بلکہ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ واجب ہو ہی چکا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور اس کی ناراضگی، اتجادلوننی فی اسماء ان سمیتموہا انتم و آباؤکم کیا تم محض جھگڑ لو مجھ سے ان چند ناموں کے بارے میں جو گھڑ لیا تم نے تمہارے آبا و اجداد نے، ان بتوں کی اوقات اور ہے کیا، صرف نام ہے گھڑے میں، کسی کو تم نے مشکل کشا کہہ دیا، کسی کو حاجت روا بنا دیا، کسی کو دستگیر بنا دیا، کسی کو داتا کہتے ہو، کسی کو گنج بخش کہتے ہو، بھئی یہ تو صرف نام ہے جو تم نے رکھ لی، ان کی حقیقت کیا ہے، فرمایا ما نزل اللہ بها من سلطان نہیں نازل کیا اللہ نے ان کے لیے کوئی بھی دلیل، بھئی کہیں تو دکھاؤ قرآن میں سابقہ کتابوں میں کہ فلاں شخص کو اللہ نے بیٹا دینے کی قدرت دے دی، فلاں شخص جو ہے وہ بگڑی بنانے والا ہے، فلاں شخص مشکلوں میں کو دور کرنے والا ہے، فلاں بزرگ جو ہے اولاد دینے والے، کہاں ہیں یہ سارے اختیارات کس کے، صرف اور صرف اللہ کے، اللہ کے سوا کسی کے پاس یہ اختیارات نہیں، اور یہ جو تم نے من گھڑت بت بنا لیے ان کا سوائے ناموں کے اور کوئی اوقات ان کی نہیں، تو فرمایا فانتظروا بس انتظار کرو، انی معاکم من المنتظرین بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، فانجیناہو انجام کیا ہوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس ہم نے بچا لیا حضرت ہود علیہ السلام کو، والذین معاہ برحمت منا اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے ایمان اور عمل میں اپنی رحمت سے، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا اور کاٹ ڈالی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وما کانوا مؤمنین اور وہ نہیں تھے ماننے والے، ویلا ثمود اب قوم ثمود کا ذکر آ رہا ہے، قوم عاد میں سے جو نیکوکار تھے انہیں اور حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنا لیا بچا لیا، اور یہ لوگ شمال میں چلے گئے اوپر، اور یہ حجاز اور شام کے درمیانی علاقہ کہلاتا ہے ہجر، ہجر کا علاقہ، تو شمالی عرب وہاں جا کر آباد ہو گئے، ان میں پھر شروع میں تو توحید پر قائم رہے لیکن رفتہ رفتہ ان میں بگاڑ آیا اور یہ بھی شرک کرنے لگے، چنانچہ انہیں سمجھانے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ان کا زمانہ 2000 BC کا ہے 2000 BC اور ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، قوم عاد کے کھنڈرات بھی موجود ہیں، یعنی اس وقت جو اولڈسٹ آرکیولوجیکل ایویڈنسز ہیں ہیومن بینگس کے، یا آپ کہیں کہ قدیم ترین آثار قدیمہ انسان کے اگر ہیں تو قوم عاد کے کھنڈرات، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی سیٹلائٹ سے دیکھی گئی ہے لیکن ابھی اسے نکالا نہیں گیا، ایک بہت بڑے گلیشیئر کے اندر انہیں ایک شیطیر نظر آتا ہے، اگر وہ ڈسکور ہوگی تو وہ سب سے قدیم ترین نشانی ہوگی انسانوں کی، اور یہ تو اخباروں میں آتا ہے لاکھوں سال پرانی چیز مل گئی، یہ ایز ہی وہ لاکھوں سال عمر ہوتی ہے اس پتھر کی جس سے وہ برتن بنایا گیا، اس تہذیب کی لاکھوں سال عمر نہیں ہے، یہ تو کل زمانہ ہی کتنا گزرا ہے، آدم علیہ السلام کو گزرے ہوئے 8000 سال زیادہ سے زیادہ، ورنہ یہود و نصارہ کے نزدیک تو 4000-5000 سال بس ہوئے ہیں انہیں گزرے ہوئے، تو اس لیے یہ لاکھوں کروڑوں کی بات نہیں ہے، صرف ہزاروں کی بات ہے. انسان آیا ہی کتنی دیر ہی کتنی ہوئی ہے یہاں پر. بہرحال آگے قوم صالح علیہ السلام کا ذکر یعنی قوم ثمود کا. فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو. ان کی دعوت کیا تھی؟ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو. مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود سوائے اس اللہ کے. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَاتٌ مِنْ رَبِّكُمْ، آ چکی ہے تمہارے پاس واضح دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے. هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ، اور یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے بطور نشانی. قوم نے کہا تھا صالح علیہ السلام ہم تو آپ کو نہیں مانتے رسول، ہم تو اس وقت رسول مانیں گے جب یہ سامنے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی ہمارے آنکھوں کے سامنے نکل آئے. تو ان کا مطالبہ پورا کیا گیا، اللہ نے ایک اونٹنی اس پہاڑ سے نکال کر دکھا دی. حضرت صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ اب اللہ کی نشانی ہے تمہارے لیے. فزاروحا، بس اسے چھوڑ دو. تاکل فی ارض اللہ، تاکہ یہ کھائے پھرے کھائے اللہ کی زمین سے. ولا تمسوہا بسو، اور نہ چھونا اسے کسی بری نیت اور ارادے سے. فیاخذکم عذاب علیم، ورنہ پکڑے گا تمہیں دردناک عذاب. فاذکروا اذ جعلکم خلفاء، اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں بنایا جانشین. من بعد عاد، قوم عاد کے بعد یاد کرو کیا ہوا تھا قوم عاد کے ساتھ، تمہارے آبا و اجداد کیسے وہ برباد کیے گئے جب انہوں نے شرک کیا، اور تم اب ان کے جانشین ہو. فرمایا وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور بسایا اس اللہ نے تمہیں زمین میں. تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، کہ تم بناتے اس کے نرم حصوں میں محل. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تراشتے ہو پہاڑوں سے گھر. اتنی بڑی ٹیکنالوجی آج ہمارے پاس نہیں ہے، پہاڑوں کو تراش کر کئی منزلہ عمارتیں بنا دیتے، پورا پورا پہاڑ ایک شہر میں بدل دیتے. تو ایسی ٹیکنالوجی اللہ نے اس قوم کو دی تھی. تو فرمایا فاذکروا آلاء اللہ، بس یاد کرو اللہ کے احسانات. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، نہ پھرو زمین پر فساد مچاتے. فساد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو نہ ماننا یا اللہ کو بڑا نہ ماننا، اور غیر اللہ کی باتوں کو اللہ کے مقابلے میں اہمیت دینا، یہ سب فساد ہے. قوم کے سرداروں کا جواب آ رہا ہے. قال الملا الذین استکبروا من قومی، تب کہنے لگے وہ بڑے بڑے سردار جو تکبر کرتے تھے ان کی قوم میں سے. للذین استضعفوا، ان کمزور لوگوں سے. لمن آمن منہم، جو ایمان لے آئے تھے ان میں سے. اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، وہ کہتے تھے کیا تم یقیناً جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام ایک رسول ہیں اپنے رب کی طرف سے. اس پر وہ کمزور لوگ، آپ کہہ لیں ان کے ملازمین یا کم حیثیت دنیاوی لحاظ سے، آج کل کی ایک رف زبان میں کمی کاری کہہ دیتے ہیں، تو وہ تو بڑے بڑے وڈیرے پیسے والے اور جو ہے بڑے مال دولت سرمایہ دار تھے، اور وہ کہتے تھے یہ ایمان لانے والے تو ہم میں کمتر لوگ ہیں. تو کہنے لگے اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، اس پر ان لوگوں نے جواب دیا انا بما ارسل بہ مومنون. یہ کمزور لوگ کہنے لگے بے شک ہم تو اس پر جو وہ صالح علیہ السلام دے کر بھیجے گئے ایمان لائیں، ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ہم مانتے ہیں کہ جو بتا رہے ہیں صحیح ہے. اس پر یہ سردار کہنے لگے قال الذین استکبروا، کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، بے شک وہ بات جس کو تم جس پر ایمان لائے ہو ہم اس پر اس کا کفر کرتے ہیں. یعنی تم تو مان رہے ہو صالح علیہ السلام کو، ہم نہیں ماننے والے انہیں. فاقروا ناقہ، بس انہوں نے کاٹ ڈالا اس اونٹنی کو. وآتوا عن امر ربہم، اور سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے. وقالوا، اور وہ کہنے لگے یا صالح اتنا بما تعدونا، اے صالح علیہ السلام لے آؤ ہم پر وہ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، جس سے تم ہمیں دھمکاتے رہتے ہو، ہم نے قتل کر دیا ہے، مار دیا اللہ کی اونٹنی کو، اب لے آؤ ہم پر عذاب. فرمایا ان کنتم من المرسلین، اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو. فاخذتهم الرجفہ، بس آ لیا انہیں ایک زلزلے نے. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، بس وہ رہ گئے اپنے گھروں میں اندھے منہ پڑے ہوئے. تو یہ نافرمان قومیں یہ ہمیشہ رسول و نبیوں کے انکار کرتی رہیں، انجام آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہی ہے. فتولی عنہم، بس حضرت صالح علیہ السلام جو ہے اس مردہ قوم پر سے ان پر اللہ کا عذاب آ گیا، وہ سب ہلاک کر دیے گئے، اور حضرت صالح علیہ السلام اہل ایمان بچا لیے گئے. بس ان کے مرنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام واپس لوٹے ان لوگوں کی طرف، وقال یا قومی، اور مرے ہوئے پڑے ہوئے تھے سب، اور ان پر ہلاکت کیسے آئی؟ رچوہ یہاں کہا گیا، اس کا مطلب زلزلہ، زور کا زلزلہ آیا، سارے نافرمان اس میں ہلاک کر دیے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے لاشوں پر جو ہے کھڑے ہو کر کہا، لقد ابلغتکم رسالت ربی، بے شک میں تو پہنچا چکا تھا تم تک پیغامات جو ہے وہ اپنے رب کے، ونصحت لکم، اور میں تو نصیحت کرتا تھا تمہیں، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم محبت نہیں کرتے نصیحت کرنے والوں سے، تمہیں نصیحت پسند ہی نہیں آئی، تم نے بات سمجھی نہیں، اور یہ حشر ہو گیا تمہارا۔ آگے پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ جو ہے آپ کہیں کہ شمالی اردن یا جنوبی فلسطین کی طرف علاقہ ہے، ڈیڈ سی کے بالکل ساتھ، اور دو قومیں یہاں آباد تھیں، امورا اور صدوم کی قومیں، اور ان کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ 1860 قبل مسیح، 1861 قبل مسیح ان کا زمانہ بیان ہوتا ہے، اور اس قوم کا جرم کیا تھا؟ اب جو تین قومیں آ رہی ہیں ان کا ایک تو مشترکہ جرم ہے، آگے آنے والی تینوں کی تینوں قوموں نے شرک بھی کیا، جیسے پچھلی تین قوموں نے شرک کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک ایک علیحدہ سے بھی جرم ہے۔ چنانچہ قوم لوط کا جرم جو ہے وہ معاشرتی جرم تھا، اور وہ جرم کیا تھا؟ ہومو سیکچویلٹی، بجائے عورتوں سے شادی کرنے کے یہ مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے، جو آج بڑا تیزی سے پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور بڑے بڑے مہذب اپنے آپ کو کہنے والے ملکوں نے گیزم اور لیسبینزم کو جائز قرار دیا ہوا، اور عجیب ڈرامہ ہے، اور اتنی بےہودگی اور بے شرمی کی بات ہے، ایک مرد شادی کر رہا ہے دوسرے مرد سے، ایک مرد شوہر ہے دوسرا مرد بیوی ہے، اور حکومت لائسنس دے رہی ہے انہیں نکاح کا، امریکہ لائسنس دیتا ہے، ہمارے برابر میں بھارت نے ہومو سیکچویلٹی کو قبول کر لیا ہے، دو مردوں کو میاں بیوی کی حیثیت سے حکومت قبول کر رہی ہے کہ ہاں جی یہ میاں بیوی، اسی طرح دو عورتیں آپس میں شادی کریں، انتہا کی بےہودگی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ایسی بےہودگی کا، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ احادیث میں تو آتا ہے کہ اپنی بیوی سے بھی دبر میں جو ہے وہ مجامعت کرنا منع ہے، حرام ہے، منع کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ شدید ناراض ہوتے ہیں۔ تو مردوں کا مردوں سے تعلق کرنا، عورتوں کا عورتوں سے جو ہے جنسی خواہش پوری کرنا، بہت بڑی زیادتی اور بہت گھناونا اور بے شرمی کا معاملہ ہے۔ چنانچہ فرمایا ولوطن اس قال لقومہ، اور ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، اور جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، اصل بات یہ ہے کہ یہاں اب دیکھ رہے ہیں کہ باقی سب جگہ آ رہا تھا کہ ہم نے بھیجا سمود علیہ السلام کو، آخاہم صالحہ، یعنی ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، یہاں نہیں کہا کہ ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام یعنی قوم صدوم کی طرف ان کے بھائی لوط علیہ السلام کو۔ وجہ یہ کہ لوط علیہ السلام اس قوم کے باشندے نہیں تھے، بلکہ وہ عراق کے رہنے والے تھے، کنعان کے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی وہاں سے، اور وہ اپنی زوجہ حضرت سارہ کے ساتھ اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے نکلے، اور جب فلسطین پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پھر انہوں نے امورا اور صدوم کی بستیوں کی طرف اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیج دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے وہاں جا کر شادی کی، چنانچہ یہ ان کے سسرالی رشتہ دار تھے۔ تو فرمایا اس قال لقومہ ہی، جب کہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے، اتعتون الفاحشہ، کیا تم کرتے ہو نہایت بے حیائی، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جو نہیں کہ تم سے پہلے کسی نے بھی اہل عالم میں سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ ہومو سیکچویلٹی کا آغاز قوم لوط نے کیا، اسی لیے ہماری زبان میں لواطت کہتے ہیں اس جرم کو، اور انگریزی میں سادمی کہتے ہیں اسے، کیونکہ صدوم وہ علاقہ تھا اور وہاں سے اس جرم کا آغاز ہوا، اس لیے اس خبیث عمل کو سادمی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تم عجیب بےہودہ حرکت کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا پورے جہان والوں میں سے، اور تفصیل آ رہی ہے ان کے مرض کی، انکم لا تاتون الرجال شہوہ، بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت سے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں، اللہ نے عورتیں دی ہیں، نکاح کرو ان سے، اپنی جنسی خواہش جائز طریقے سے پوری کرو۔ وما کانا جواب قومہ، نہیں تھا جواب ان کی قوم کا، الا ان قالو، مگر وہ کہنے لگے، اخرجوہم من قریتکم، نکال باہر کرو اسے اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، کیونکہ یہ تو بڑے پاک صاف پاکیزہ لوگ بنتے ہیں، یہی ہوتا ہے ہر معاشرے میں، جو بیہودہ گندے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے لوگوں کو قبول نہیں کرتے، اسی طرح ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اچھے لوگوں کو برے معاشرے قبول نہیں کرتے، کہتے ہیں نکالو انہیں، یہ بڑے پارسا بنتے، نیک صاحب بنتے. فانجیناہ واہلہ، بس انجام کیا ہو گیا ایسے کام کا اور وہاں کیا انجام ہوا، بس ہم نے نجات دی لوط علیہ السلام کو، ان کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، بیوی کیونکہ اسی قوم سے تھی، اس کی ساری ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ تھیں، ایمان نیک اعمال میں اس نے ساتھ نہیں دیا حضرت لوط علیہ السلام، اس لیے بیوی ہونے کے باوجود پیچھے رہی اور عذاب سے دوچار ہوئی. ہمارا کتنا گہرا تعلق ہے کسی نبی سے، تو ظاہر ہے ہم تو کوسوں دور ہیں، کئی کئی نسلوں کا درمیان میں فرق ہے، پھر ہم امیدیں لگائے ہوئے تو، لیکن یہاں تو اتنے قریبی رشتے نہیں بچا سکے. آگے تفصیل سے آ جائے گا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی، ان کا سگا بیٹا جو ہے وہ جو ہے غرق ہو گیا، وہ نہیں بچا سکے. یہاں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی، حضرت لوط علیہ السلام اسے نہیں بچا سکے اللہ کے عذاب سے. بچانے والی ایک ہی چیز ہے، ایمان اور نیک اعمال. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. فرمایا کانت من الغابرین، وہ تھی باقی یعنی ہلاک ہونے والوں میں سے. ان پر ہلاکت کیسے ہوئی؟ فرمایا وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے برسائی ان پر پتھروں کی بارش. فنظر، پس اے نبی دیکھیے، کیف کان عاقبت المجرمین، کیسا ہوا انجام مجرموں کا. آگے پانچواں قصہ آ رہا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور یہ ان کا علاقہ مدین کا علاقہ تھا، اور اصحاب ایکا بھی انہیں کہا گیا ہے، یعنی جنگل والے، بڑے گھنے باغات اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دیے تھے. اور یہ آپ کہہ لیں شمالی فلسطین، جنوبی فلسطین میں تو قوم لوط علیہ السلام، اور شمالی فلسطین میں چلے جائیں تو وہاں پر یہ قوم شعیب علیہ السلام اور اہل مدین. یہ جتنی قوموں کا ذکر ہے اصل میں یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ جو عرب کے تاجر جاتے تھے، ان کے تجارتی قافلے، تو وہ ان سارے کھنڈرات سے گزرتے ہوئے آگے جاتے تھے، یہ ان کے ٹریڈ روٹس پر یہ کھنڈرات موجود تھے، وہ واقف تھے ان ساری قوموں کے انجام سے. تو انہی کا یہاں تذکرہ آ رہا ہے. اور حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ 1500 قبل مسیح کا ہے، اور ان کی قوم کا جو جرم تھا، ایک تو شرک کرتے تھے، دوسرا ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جب لوگوں کو دیتے تھے تو کم تول کر دیتے تھے، جب لیتے تھے تو حق سے زیادہ مانگنے کی کوشش کرتے تھے. اسی طرح قرآن میں دیگر مقامات پر ان کا ایک اور جرم بھی آیا کہ راہزنی کرتے تھے، قافلوں کو لوٹتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے. تو فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھیجا اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ان کی دعوت کیا تھی؟ انہوں نے کہا میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو. مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُ، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود سوائے اسی کے. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اب قوم کے جرائم جو ہے اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، ان کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں. نمبر ایک، پس پورا کرو ماپ، والمیزان، اور پورا تولا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کیے گا. بعض چیزیں ناپ کر دی جاتی ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے دودھ ہے، تیل ہے، یہ چیزیں جو ہے ناپ ہوتا ہے اس کا، اس سے دی جاتی ہیں. اور بعض چیزیں وزن کر کے دی جاتی ہیں، جیسے اناج ہے، گندم وغیرہ. تو وہ پہلا ان کو توجہ دلا رہے ہیں کہ ماپ اور تول دونوں میں جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک پورا پورا دیا کرو. نمبر دو، ولا تبخذوا الناس اشیاءهم، اور نہ کم کر کے دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں. نمبر تین، ولا تفسدوا فی الارض، اور مت فساد مچایا کرو زمین میں. بعد اصلاحها، اس کی درستگی کے بعد. ذالکم خیر لکم، یہی بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر واقعی تم مومن ہو. اور نمبر چار، ولا تقعدوا بکل صراط، اور نہ بیٹھا کرو ہر راستے پر. تو عیدون، کہ تم دھمکاؤ لوگوں کو اور لوٹو قافلوں کو. نمبر پانچ، وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکو راستے سے اللہ کی. یہ پانچواں جرم، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا. من آمن بھی، جو ایمان لائے اس اللہ پر. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، نمبر چھ، اور نہ تلاش کرو سیدھے راستے میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ. وَاشْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، اور یاد کرو جب کہ تم تعداد میں تھوڑے تھے. فَكَسَّرَكُمْ، پھر اللہ نے تمہیں بڑا جو ہے زیادہ کر دیا، تعداد میں کثرت عطا فرمائے. فَانظُرُوا، اور غور کرو. كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، کیسے ہوتا ہے انجام فساد مچانے والوں کا. تمہارے سامنے تاریخ گزر چکی ہے سابقہ نافرمان قوموں کی. آگے فیصلہ باری تعالیٰ کا ذکر ہے. فرمائے وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اور اگر ایک گروہ وہ ہے تم میں سے آمنو باللذی ارسلت بھی جو ایمان لایا اس پر جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں وطائفت لم یؤمنو اور ایک گروہ وہ بھی ہے جو ابھی ایمان نہیں لایا فصبروا تو صبر کرو حتی یحکم اللہ بیننا یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان وہو خیر الحاکمین اور وہ اللہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. اس پر جو ان کی قوم کے سردار تھے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ان کا جواب آ رہا ہے قال الملأ کہا سرداروں نے الذین استکبروا من قومه جنہوں نے تکبر کیا تھا ان کی قوم میں سے لنخرجنک یا شعیب ہم نکال باہر کریں گے تمہیں اے شعیب والذین آمنوا معک ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائیں تمہارے ساتھ من قریتنا اپنی بستی سے یا پھر انہوں نے ایک چانس دیا کہ ہم تمہیں نکال باہر کریں گے اہل ایمان کو بھی نکال دیں گے مگر ایک چانس ہے آپ کے پاس اولا تعودن فی ملتنا یا پھر آپ لوٹ آئیں ہمارے دین کی طرف چھوڑ دیں یہ ایک اللہ کو پکارنا ہمارے ساتھ مل کر شرک کریں اور وہ جو ہماری حرکتیں اس میں ہمارا ساتھ دیں ہمارے جیسے ہو تو یہاں رہو گے اور اگر ہمارے جیسے نہیں ہو تو ہم نکال دیں گے. یہ آپ دیکھیں یہ باتیں تو سابقہ لوگوں کی ہیں لیکن آج ہمارے معاشرے کی تصویر ہے. کسی ادارے میں کوئی نیک آفیسر آ جائے سب سے زیادہ برا وہی لگتا ہے لوگوں کو, وہ کہتے ہیں یہ نہ خود کھاتا ہے نہ ہمیں کھانے دیتا ہے اور سب مل کر گھٹ جوڑ کر کے اسے نکالتے ہیں کہ بھائی اسے فارغ کرو یہاں, یہ کیسے نیک شریف آدمی ادھر آ گیا, یہ ہمارا حال. تو ہمیں تو پسند ہی بیہودہ اور اپنی طرح کے شریر اور نافرمان لوگ پسند آتے ہیں, نیک اور سچے اور پاک باز لوگ تو پسند ہی نہیں ہیں, وہ تو انہیں پسند آئیں گے جو خود نیک ہوتے ہیں. تو یہی ان کی قوم نے کہا کہ یا تو ہماری کفر اور شرک اور جو بدعمالی ہم کر رہے ہیں اسی میں تم آ جاؤ, بس یہی چانس ہے. اس پر جواب دیا حضرت شعیب علیہ السلام نے قالا ولو کنا کارہین خواب ان باتوں کو ناپسند کریں قد افترینا علی اللہ کذبا اور بے شک ہم نے تو پھر جھوٹ باندھا اللہ پر جھوٹ ان عدنا فی ملتکم اگر ہم لوٹ آئیں تمہارے طریقے پر بعض از نجان اللہ منا اس کے بعد کہ نجات دی تھی ہمیں اللہ نے ان سب سے وما یکون لنا اور نہیں ہو سکتا ہم سے ان نعود فیہا کہ ہم لوٹ آئیں ان تمام خرابیوں میں الا ان یشاء اللہ ربنا سوائے اس کے کہ اگر اللہ ہی جو ہے ایسا کوئی معاملہ کر دے جو ہمارا رب ہے وسع ربنا اور بہت وسعت والا ہے ہمارا رب کل شیئن علما اور وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے اپنے علم سے اللہ ہی توکلنا ہم نے اپنے اللہ ہی پر ہم نے توکل کیا ربنا افتح ساتھ ہی اب دعائیں حضرت شعیب علیہ السلام کی. قوم نے تو دھمکی دے دی کہ ہم نکال باہر کریں گے آپ کو تو وہ فرما رہے ہیں کہ بھئی میرا توکل میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے اور ساتھ ہی اللہ سے دعا فرما رہے ہیں ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق اے اللہ فیصلہ فرما دے ہمارے قوم کے درمیان حق کے ساتھ وانت خیر الفاتحین اے اللہ بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں. اس پر سرداروں نے کہا وقال الملأ الذین کفروا اور کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا من قوم ہی ان کی قوم میں سے لئن اتبعتم شعیبا اور اگر اے لوگوں تم نے پیروی کی شعیب کی علیہ السلام انکم اذا لخاسرون تو بے شک تم سب خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے فاخذتهم الرجفا لیکن انجام کیا ہوا فرمایا آ پکڑا ان سب کو زلزلے نے فاصبحوا فی دارہم جاثمین اور وہ پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں اندھے منہ. تو جاثمین اصل میں اس پرندوں کو کہتے ہیں جو مر کر جب الٹے جو ہے وہ الٹ کر گرتا ہے تو یہ قومیں بھی برباد ہو کر گویا گھٹنوں کے بل اوندھی پڑی رہ گئیں. الذین کذبوا شعیبا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا شعیب علیہ السلام کو کعلم یغنو فیہا ایسے ہو گئے جیسے کہ کبھی بسے ہی نہیں تھے وہاں. الذین کذبوا شعیبا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا شعیب کو کانو ہم الخاسرین وہی لوگ تھے خسارہ اٹھانے والے فتول عنہم پھر لوٹ کر آئے شعیب علیہ السلام اپنی اس ہلاک شدہ قوم کی طرف وقال یا قومی اور پھر ان مردہ لوگوں سے کہنے لگے اے میری قوم لقد ابلغتکم رسالاتی ربی میں تو پہنچا چکا تھا تم تک اپنے رب کے پیغامات ونصحت لکم اور میں نصیحت کر چکا تھا تمہیں فکیف اسا علی قوم کافرین اب میں کیسے افسوس کروں رنج کروں کافر قوم پر ایمان لے آتے آج یہ بدترین انجام تمہارا نہیں ہوتا. آج یہی افسوس جو ہے ہمیں اپنی حال پر کرنا چاہیے. ابھی اللہ نے موقع دیا, اللہ کا وہ عذاب ابھی ہم پر نہیں آیا جو نافرمانوں پر آتا ہے. تو ہمیں نڈر اور نچنت نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جو ہے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اگر یہی جرائم ہم آئیں تو پھر انجام کیسے مختلف ہو سکتا ہے. ہم اپنے رسول کی بات نہیں مان رہے, ہم اپنے رسول کی نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں رہنے دو قرآن کو, رہنے دو سنت کو, ہم تو وہ کریں گے جو ہمارا دل چاہتا ہے. پیروی کر رہے ہیں کفار کی, فرنٹ لائن لائن بنے ہوئے ہیں کافروں کے ساتھ, اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے. بھائی جو کر رہے ہو ویسے ہی انجام ہوگا, لیکن ابھی ہمارے پاس موقع ہے توبہ کا, اپنی اصلاح کا. اللہ نہ کرے کہ ہمارا وہ حال ہو جو سابقہ قوموں کا ہوا. اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے, پوری پوری قوم کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے, ہماری عوام بھی توبہ کرے, ہمارے حکمران بھی توبہ کریں. اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو یہ سارے عذاب سے بچت ہو سکتی ہے. اب آگے جو دو رکوع آ رہے ہیں تو پانچ اقوام کے حالات پر اب ان دو رکوعوں میں تبصرہ ہے, اور درس عبرت اور موعظت ہے. بھئی یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں, یہ واقعات, بلکہ ان سے سبق لو, سبق حاصل کرو اور درس عبرت حاصل کرو, اپنی اصلاح کرو, یہ اصل پیغام ہے. چنانچہ اہل مکہ کی طرف روح سخن ہے اب آگے ان دو رکوعوں کا, لیکن اس میں جیسے کہا گیا کہ درس عبرت اور موعظت آ رہی ہے. اب پہلے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی سنت کیا ہے, اور یہ جو اللہ عذاب بھیجتا ہے یہ کیوں آتے ہیں. فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نبی, اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کسی نبی کو, الا اخذنا اہلھا, مگر ہم نے پکڑ لیا اس کے رہنے والوں کو, بالبأساء والضراء, سختیوں سے اور تکلیف سے. تو اللہ تعالیٰ ایسی بستیوں میں سختیوں اور تکلیف کیوں بھیجتے ہیں؟ اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے, لعلہم یذرعون, تاکہ وہ گڑ گڑائیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے عذاب جو ہیں ان کی وجہ ہے, اور وجہ یہ ہے کہ بڑے عذاب سے ابھی بھی بچت ہو سکتی ہے, ابھی بھی توجہ کر لو. ورنہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں کھول دیتا ہے تو آدمی دنیا میں مگن ہو جاتا ہے. جس کے پاس بہت کچھ ہے تو اسے فکر ہی نہیں ہوتی, اور وہ پھر اللو تللو میں لگا ہوتا ہے, اور اس کے مزے ہی ختم نہیں ہوتے, اور نافرمانیوں میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے کہ اللہ پھر ایسے لوگوں کو تھوڑی سی تکلیف دیتے ہیں, ان پر تھوڑی سی سختی آتی ہے, تاکہ وہ جو ہے تھوڑا ہوشیار ہوں اور ذرا چونکیں, اور پھر اللہ سے لو لگائیں, اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں, اور ایسا کر لیں گے تو اللہ کے بڑے عذاب سے بچ جائیں گے. لیکن جو نافرمان قومیں ہوتی ہیں جن پر اللہ کا عذاب آنا یقینی ہو گیا ہوتا ہے, وہ اللہ کی ان وارننگ سے فائدہ نہیں اٹھاتے, اور وہ پھر اپنی نافرمانی پر ڈٹی رہتی ہیں, اور پھر چھوٹے چھوٹے عذابوں کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, ایک بڑا عذاب اچانک ان پر آتا ہے اور انہیں ختم کر دیا جاتا ہے. تو ہم پر بھی چھوٹے چھوٹے عذاب جو ہے وہ مستقل پے در پے آ رہے ہیں. آگے ہم پڑھیں گے بنی اسرائیل کا واقعہ, ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے پے در پے نو عذاب بھیجے. ایک ختم نہیں ہوتا تھا دوسرا عذاب, وہ ختم نہیں ہوتا تھا تیسرا عذاب. یہی آج ہمارا حال ہے بالکل, ایک عذاب جاتا نہیں ہے, نیا عذاب جو ہے سر پر مسلط ہوتا ہے. تو لیکن اس یہ ہے کس لیے یہ عذاب؟ تاکہ اللہ سے رجوع ہوں, گڑ گڑائے اللہ کے سامنے, اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا ثم بدلنا, پھر ہم نے بدل دی, مکان السیئات الحسنا, یعنی ان کی بدحالی خوشحالی سے. پہلے اللہ جو ہے وہ جھنجھوڑتا ہے, تکلیف بھیجتا ہے, سختی بھیجتا ہے, کچھ نعمتیں کم کر لیتا ہے, لیکن پھر کیا کرتا ہے, ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیتا ہے, نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. فرمایا حتی عفو وقالو, یہاں تک کہ وہ خوب جو ہے وہ مگن ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں, قد مس آبا ان ذرا او اسرا, کہ پہلے بھی پہنچ چکی ہیں ہمارے آبا و اجداد کو مصیبت بھی اور راحت بھی, فاخذ نہ ہوں بختہ, یعنی وہ کہتے ہیں یہ تو ایسے ہی ہے, ہوتا رہتا ہے, کبھی اچھے دن ہیں کبھی سخت دن ہیں, کبھی گرمی ہے تو کبھی سردی ہے, تو اتفاقی معاملات ہیں. تو جب وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ تو اتفاقی ہے, کوئی بات نہیں, آج ہمارا پانی کم ہو گیا تو یہ کوئی اللہ کا عذاب نہیں ہے, بلکہ یہ تو پانی کم ہو جاتا ہے پھر کبھی بڑھ بھی جاتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فاخذنا ہم بختہ, پھر ہم پکڑ لیتے ہیں انہیں اچانک یکا یک, وہم لا یشعرون, اور پھر انہیں خبر تک بھی نہیں ہوتی. ولو انا اہل القرا, اب ایمان کی ترغیب دی جا رہی ہے, اور اگر بستی والے آمنو واتقوا, ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے, لفتحنا علیہم برکات, تو ہم کھول دیتے ان پر برکتیں, من السماء والارض, آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی. ولکن کذبوا, لیکن انہوں نے جھٹلایا, فاخذناہم بما کانوا یکسبون, بس ہم نے پکڑ لیا انہیں ان بدعمالوں کے بدلے جو وہ کرتے رہے. نافرمان قومیں اللہ کے عذاب سے بے خوف ہی رہتی ہیں, یہ بیان ہو رہا ہے. اور اصل میں جو اللہ سے ڈرنے والی ہیں وہی خوف زدہ, یعنی وہی اللہ کے عذاب سے بچتی. جو نچنت ہوں کہ نچنت ہوں, انہیں کوئی فکر ہی نہ ہو, وہی عذاب میں جکڑے جاتے. تو فرمایا افامنا اہل القرآن, کیا بے خوف ہیں یہ بستیوں والے, اَن یاتیہم بَأْسُنَا بَیَاتَا, کیا آ جائے ان پر ہمارا عذاب رات ہی رات میں, وَهُمْ نَائِمُونَ, جبکہ یہ سو رہے ہوں, ہم سوئے اور پتہ چلا اللہ کا عذاب آ جائے, کوئی بعید نہیں. یہ کراچی تو ویسے ہی بھی بیان ہوتا ہے کہ یہ سی لیول سے نیچے, سمندر اس سے اوپر ہے, یہ شہر نیچے, تو اس میں تو کوئی یعنی لمحے نہیں لگتے کہ یہ پورا سمندر ہی غرق کر دیں. رات ہو اور پتہ چلے صبح جو کوئی بھی بچا ہوا نہ ہو, یہ پورا شہر قبرستان بن جائے. اور جس طرح کی کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے وہ بھی آپ کے علم میں, کہ ذرا سا ایک ہلکا سا خدا نہ خواستہ جو ہے زلزلہ, وہ کافی ہے اس پوری شہر کی بربادی کے لیے. تو اس لیے فرمایا کہ بے خوف ہو گئے بستیوں والے, کہ رات میں اچانک پکڑ لے اللہ کا عذاب انہیں جبکہ وہ سو رہے ہوں. اب امینہ اہل القرآن, کیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے, ایاتیہم باسنا زہا, کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب دوپہر کے وقت, وہم یلعبون, جبکہ وہ کھیل کود رہے ہوں, وہ کھیل ہی ختم نہیں ہو رہے اس قوم کے. تو دن بھر بھی کھیل ہے اور رات بھر بھی کھیل ہے, یعنی رمضان جیسا مہینہ بھی, پہلے تو ایک آدھ کہیں نظر آتا تھا, اب تو باقاعدہ محلوں میں اور کلبز میں وہ نائٹ میچز کا سیزن ہے یہ رمضان, اور وہ پوری پوری رات نائٹ میچز ہوں گے اور دن بھر سوئیں گے. تو یہ ہے رمضان. تو کھیل کود سے فرمایا کہ کیا بے خوف ہو گئے ہو, کیا آ جائے اللہ کا عذاب جبکہ تم جو ہے دن میں کھیل کود میں مگن ہو. پھر کرکٹ سیریز ہو یا فٹ بال سیریز ہو, سب کو رمضان ہی ملتا ہے. اور یہ مومن بھی تہجد کے لیے نہیں اٹھے گا, وہ فٹ بال میچ دیکھنے کے لیے اٹھ جائے گا رات کے وقت. یہ ہمارا حال. تو فرمایا افامنوا مکر اللہ, بس وہ کیا نڈر ہو گئے اللہ کی تدبیر سے, فلا یامنوا مکر اللہ, بس بے خوف نہیں ہوتے اللہ کی تدبیر سے, الا القوم الخاسرون, مگر خسارہ اٹھانے والی قومیں. اولم یہدی للذین یرثون الارض, کیا نہیں ہدایت دی ان لوگوں کی جو وارث ہوئے زمین کے, من بعد اہلیہ, بعد ہلاک ہونے کے اس کے رہنے والوں کے, اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم, کہ اگر ہم چاہیں تو مصیبت میں ڈال دیں انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے, ونطبع علی قلوبہم, اور ہم مہر کر دیں ان کے دلوں پر. دیکھیں یہ تباہ اسے کہتے ہیں سیل کر دینا, اور یہ گمراہی کا آخری درجہ ہے. حدیث میں آتا ہے جب ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے, اگر توبہ کر لے اللہ سے مغفرت چاہے تو پھر وہ جو ہے نشان جو سیاہ دھبا ہے مٹا دیا جاتا ہے, لیکن اگر توبہ نہ کرے ایک اور گناہ کرے تو ایک اور سیاہ داغ لگ جاتا ہے, یہاں تک کہ گناہوں کی بدولت اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے, اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ سے سیل کر دیتے ہیں, مہر لگا دیتے ہیں, جسے یہاں کہا گیا ہے تباہ, یعنی اسے بالکل بند کر دیا جائے. تو فرمایا وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, پھر ہم مہر کر دیتے ہیں ان کے دلوں پر, فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, پھر وہ حقیقت حق بات ہدایت کی بات سن نہیں سکتے. تِلْكَ الْقُرَىٰ, خلاصہ بیان ہو رہا ہے, یہ بستیاں ہیں, نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا, کہ ہم بیان کرتے ہیں ان کے احوال آپ سے, وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, اور آ چکے ان کے پاس ان کے رسول جو ہے واضح دلیلیں لے کر, فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا, بس وہ ایسا نہ تھے کہ ایمان لے آتے, وَمَا كَذَّبُوا مِن قَبْل, بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْل, بس اب اس کے جو وہ جھٹلاتے رہے اس سے پہلے, كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ, اسی طرح مہر فرما دیتا ہے اللہ, عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ, یعنی کافروں کے دلوں پر, وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْد, اور نہیں پایا ہم نے بہت سو کے لیے ان کے عہد کا پاس کرنا, وہیں وجدنا, اور اگر ہم نے پایا ان میں سے, اکثرہم لفاسقون, اور یہ کہ ہم نے پایا ان میں سے اکثر کو کہ وہ ہیں ہی نافرمان. آگے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے, اور یہ ایک طویل قصہ ہے, تقریباً 59 آیات, 60 کے قریب آیات ہیں, یعنی 60 میں ایک کم, 59 آیات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طویل قصہ, لیکن مسلسل 6 واقعات کا تسلسل. بلکہ آٹھ واقعات کا تسلسل. تو آٹھ واقعات ہیں بنی اسرائیل کے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے. ان کے بارے میں بھی سمجھ لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آل فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا. آل فرعون مصر کے رہنے والے تھے, جسے آج کل ہم ایجپٹ کہتے ہیں. مصر, دریائے نیل بہت مشہور ہے مصر کا, اور یہ افریقہ کا جو ناردرن کوسٹ ہے یہاں پر مصر کا ملک ہے. ہوا یہ تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل رہنے والے تھے کنعان عراق کے, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے پورے کنبے خاندان کو مصر میں بلا لیا, اور یہ کئی سو سال وہاں پر مزے کرتے رہے یہ بنی اسرائیلی. لیکن بعد میں جو لوکلز قبطی تھے انہوں نے بغاوت کی, ان کی حکومت ختم کر دی, اور اپنوں میں سے ایک کو بادشاہ بنایا. اس کا لقب تھا فرعون, جیسے کہ ایرانی بادشاہ ہیں ان کا لقب ہوتا ہے کسرا, اور یہ حبشہ کے بادشاہوں کا لقب تھا نجاشی. اسی طرح مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا فرعون, فرعین کہلاتے ہیں ان کے بادشاہ. اور لوکلز نے بادشاہ بناتے ہی پھر اس پوری قوم کو بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا, اور یہ پھر ان سے اپنی خدمت کے کام لیتے تھے بیگار, یعنی تنخواہ وغیرہ کچھ نہیں دیتے تھے, یہ سب کو بنا لیا غلام. اور ان کا کام اب رہ گیا بنی اسرائیل کا آل فرعون کی خدمت کرنا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس مظلوم قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ ایمان لاؤ اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو, ہم جہاں سے آئے تھے وہاں واپس جا رہے ہیں کنعان. لیکن فرعون نے ایسا نہیں کیا, وہ پورا پھر آگے واقعہ چلتا ہے. آپ جانتے ہی ہیں کہ فرعون کا یا آل فرعون کا جرم کیا تھا, ایک تو انہوں نے شرک کیا, اور ان کے ہاں مذاہب پرستی بھی تھی, اور بادشاہ کو بھی خدا مانا جاتا تھا. فرعون خود کہتا تھا میں سب سے بڑا معبود ہوں, میں سب سے بڑا الہ ہوں. تو اسی طرح جب یہ قوم نہیں مانی, موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائی, تو ہم جانتے ہیں کہ اس قوم کو پھر سمندر میں غرق کر دیا گیا. اس قوم کا جرم کیا تھا؟ شرک, اور دوسرا جرم سیاسی تھا کہ انہوں نے ایک پوری قوم کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا. آئیے اب ہم سمجھتے ہیں, اور جیسے کہ کہا گیا آٹھ سلسلے وار جو ہے وہ واقعات ہیں جن کے تسلسل میں یہ بیان چل رہا ہے. بس یہاں چند آیات کے بعد رکوع ہو رہا ہے, تو جو لوگ وضو کرنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھ لیں. تو چار پانچ آیات کے بعد ہم بریک کریں گے. پہلا واقعہ آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں جو ہے اس سے مکالمہ, اور فرعون کو تبلیغ, معجزات اور جادوگروں سے مقابلہ جو ہے یہ پہلے واقعے کا حصہ ہے. فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا, پھر ہم نے مبعوث فرمایا ان رسولوں کے بعد جن پانچ کا قصہ آپ سنائے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی معجزات کے ساتھ, الی فرعون وملائہ, اور انہیں بھیجا گیا فرعون اور اس کے جو ہے درباریوں کی طرف, فظلموا بها, بس انہوں نے نافرمانی کی جو ہے ان سے, ونظر, بس دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیف کان عاقبۃ المفسدین, کیسا ہوتا ہے انجام فساد کرنے والوں کا. آگے موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر ہے. وقال موسیٰ, اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے, یا فرعون, اے فرعون, انی رسول من رب العالمین, بے شک میں رسول ہوں چند تمام جہانوں کے رب کی طرف سے, حقیق علی اللہ اقول علی اللہ, میرے شایان شان نہیں کہ میں منسوب کروں اللہ کی طرف, الا الحق مگر سچی اور حق بات, قد جئتکم ببینۃ من ربکم, اور میں آیا ہوں تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر تمہارے رب کی طرف سے, فارسل معی بنی اسرائیل, اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ بس بھیج دو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو. اس پر اب فرعون کا جواب, قالا, اس نے کہا, ان کنت جئت بآیۃ, کیا تم لائے ہو کوئی نشانی, فاتح بہار, تو ذرا لاؤ اس نشانی کو, ہم بھی دیکھیں کیا نشانی لاؤ, ان کنت من الصادقین, اگر تم واقعی سچوں میں سے ہو, فالقا عصاہ, بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا, اپنی لاٹھی ڈال دی, فاذا ہیا ثعبان مبین, بس وہ ہو گیا ایک اژدہا ہو بہو, تو لاٹھی ایک دم سانپ بن گئی. اور ثعبان کہتے ہیں نہایت موٹے اور لمبے سانپ کو, جسے ہم اردو میں اژدہا کہتے ہیں, اور موٹا لمبا اور نر سانپ جو ہے. ونزع یدہ, دوسرا معجزہ انہوں نے دکھایا, اور ڈالا, نکالا اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر, فیضا ہیا بیضاء للناظرین, تو وہ ہو گیا نہایت روشن دیکھنے والوں کے لیے. تو یہ دو نشانیاں دی تھی, لاٹھی صاف بن جاتی تھی, ہاتھ جب دکھاتے تھے تو نہایت روشن ہو جاتا تھا, دمکنے لگتا تھا. بس جناب یہاں پر رکوع بھی مکمل ہو گیا، یہاں پر ہم بریک کرتے ہیں انشاءاللہ، باقی جو واقعات ہیں 8 واقعات وہ بریک کے بعد انشاءاللہ۔